مددگار یا رسول تم سا شفیع ہو جس کا، مددگار یا رسول.
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیں ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان.
نورِ رمضان، 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 نورِ رمضان. اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. نورِ رمضان، نورِ رمضان، نورِ رمضان، نورِ رمضان، نورِ رمضان. علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، یہ سب روح ایمان. نورِ رمضان، نورِ رمضان، نورِ رمضان، نورِ رمضان، نورِ رمضان.
عزیز سامعین، پروگرام نورِ رمضان لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
اللہ بھی رسول کا، جنت رسول کی، اور دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی؟ تو بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میرے یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تمہارے آستان سے زمان کیا نہیں پاتا،
تمہارے آستان سے زمان کیا نہیں پاتا.
Let's go.
سامعین، جیسا کہ ہم نے اس سے قبل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ماہ رمضان المبارک سال کے دیگر تمام دنوں، راتوں اور مہینوں سے برتر ہے، اور اس ماہ میں انسان کے اعمال و گفتار اس کی روح اور نفس پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں. اسی بنا پر وہ افراد کے جو نقطہ سنج ہیں وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اور بہترین فوائد حاصل کرنے کے خواہاں رہتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں برترین اعمال انجام دیں. ایک دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار فرمایا، اے اللہ کے رسول، اس مہینے میں سب سے افضل و برتر کام کون سا ہے؟ آ حضرت نے جواب میں فرمایا، سب سے بہتر اور افضل کام اس ماہ میں گناہ سے اجتناب ہے.
رمضان کے جو رموز ہیں اللہ جانتا ہے، فہم و گما سے بالا ہیں اللہ جانتا ہے. روزے میں آنکھ کان زباں بھی ہوں روزے دار، روزہ نہ صرف منہ کا ہو اللہ جانتا ہے. اس ماہ میں خدا کے مہمان جو ہیں ان کی دوزخ سے ہے رہائی اللہ جانتا ہے. جی ہاں سامعین، برکت و رحمت سے سرشار ان دنوں کی جن میں عبادتیں بارگاہ رب میں قبول ہوتی ہیں، آپ سب کے لیے خدا مہربان سے آرزو کرتے ہیں. پروگرام نور رمضان میں ہم خداوند علیم و دانا سے دس بد دعا ہیں کہ وہ اپنے علم و معرفت کے بہرے بیکراں سے ہمیں بھی سیراب کر دے.
شاید کوئی ابتدا میں یہ خیال کرے کہ بنیادی طور پر گناہ کو ترک کرنے کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ اسے بہترین کام کے طور پر پیش کیا جائے. بالفاظ دیگر، اگر قرآن کی تلاوت، صلہ رحم، روزہ داروں کو افطار اور اطعام دینا وغیرہ ایسے اعمال ہیں کہ جن پر ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، تو گناہ کو ترک کرنا کہ جو کوئی کام نہیں ہے ان سے برتر شمار ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے. گناہ کو ترک کرنا بھی ایک عظیم کام ہے اور بہت سے اعمال سے افضل و برتر ہے، کیونکہ گناہ کا ترک کرنا اس وقت حقیقی معنی و مفہوم پیدا کرتا ہے کہ جب انسان گناہ کی طرف راغب ہو اور گناہ اسے اپنی طرف کھینچے اور وہ خود کو گناہ سے بچائے، یعنی گناہ انجام دینے کے لیے حالات سازگار ہو جائیں اور انسان خود کو اس وقت گناہ سے بچا لے. اس وقت گناہ سے بچنے کی حقیقی لذت کا ادراک ہوتا ہے. ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر کو بروئے کار لائے اور خود کو شیطانی وسوسوں کے شر اور نفسانی خواہشات سے نجات دے. علماء اخلاق اس مطلب کی وضاحت کے لیے مقام تشبیہ میں اس طرح سے بیان فرماتے ہیں، انسان کا نفس سرکش ہے، وہ پرسکون نہیں ہے. نفس انسان کسی پرسکون مرکب یا سواری کی مانند نہیں ہے کہ جب اسے ہانکو تو وہ آرام و سکون کے ساتھ اپنا راستہ طے کرتا ہے اور سوار کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور اسے جب بھی رہا کر دو تو اس وقت بھی وہ آرام و سکون سے رہتا اور چلنے سے رک جاتا ہے. جبکہ نفس اس سرکش گھوڑے کی مانند ہے کہ اگر مہارت اور کوشش کے ساتھ اس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے مہار کر لو تو وہ تمہیں صحیح سمت میں لے جائے گا، اور اگر اسے چھوڑ دو اور اسے قابو میں نہ کر پاؤ تو وہ بھاگتا ہے اور اپنی سواری کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، حتیٰ اسے تباہی کے دہانے پر بھی پہنچا سکتا ہے.
وصی رسول خدا حضرت امام علی علیہ السلام اس بارے میں خوبصورت تعبیر بیان فرماتے ہیں. آپ نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 176 میں ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ خدا کی کوئی اطاعت ایسی نہیں جس میں ناگواری کی شکل نہ ہو، اور اس کی کوئی معصیت ایسی نہیں ہے جس میں خواہش کا کوئی پہلو نہ ہو. اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو خواہشات سے الگ ہو جائے اور نفس کے ہوا و ہوس کو اکھاڑ کر پھینک دے، کہ یہ نفس خواہشات میں بہت دور تک کھینچ کے لے جانے والا ہے، اور یہ ہمیشہ گناہوں اور معصیت کی خواہشی کی طرف کھینچتا رہتا ہے. اور اب کچھ ذکر فقہی مسائل کا. دین اسلام میں روزے کو باطل کرنے والی متعدد چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان کو مبتلات روزہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں، 9 چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں. اول کھانا اور پینا، دوسرے جمع کرنا، تیسرے کوئی ایسا فعل انجام دینا کہ جس کے نتیجے میں منی خارج ہو جیسے استمنا، چوتھے اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، پانچویں غلیظ غبار کو حلق تک پہنچانا، چھٹے پورا سر پانی میں ڈبونا، ساتویں اذان صبح تک جنابت پر باقی یا حیض و نفاس کی حالت میں رہنا، آٹھویں کسی سیال چیز سے حقنا انیما کرنا، اور نویں جان بوجھ کر قے کرنا، یہ چیزیں روزے کے باطل ہو جانے کا باعث ہوتی ہیں۔
سامعین، اس درمیان کھانے اور پینے کے سلسلے میں کچھ خاص نکات پر توجہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر روزہ دار جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، خواہ وہ چیز روزمرہ کے کھانے اور پینے والی چیزوں میں سے ہو یا کھانے والی اشیاء میں سے نہ ہو، جیسے کاغذ یا کپڑا یا اس جیسی چیزیں، اور وہ خواہ زیادہ ہوں یا کم ہو، جیسے پانی کی ایک بہت چھوٹی سی بوند یا روٹی کا نہایت چھوٹا سا ٹکڑا۔ البتہ روزہ دار اگر بھول کر یا فراموشی کی وجہ سے کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، اور اس میں واجب یا مستحب بھی روزے میں فرق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر روزہ دار کے دانتوں میں کوئی چیز پھنسی رہ جائے اور اسے وہ جان بوجھ کر حالت روزہ میں حلق سے اتار لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی کھانے کی چیز کا علم نہ ہو یا اس کے حلق سے نیچے اتر جانے کا علم نہ ہو اور یہ کام اس کا جان بوجھ کر اور توجہ کے ساتھ نہ ہو تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر روزہ دار کھانے میں مشغول ہو اور وہ سمجھ جائے کہ صبح کی اذان ہو گئی ہے تو اس لقمے کو منہ سے باہر نکال دے اور اسے گھونٹے نہیں، اور اگر وہ اسے عمدن گھونٹ جائے اور اس کا روزہ باطل ہے، اور اس کے بدلے میں اسے کیونکہ جان بوجھ کر باطل کیا ہے تو اس کا اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، جس کا ذکر ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ بلڈ پریشر کی دوا روزے کی حالت میں جس وقت ضروری ہو اسے کھا سکتا ہے، اشکال نہیں ہے، لیکن اس کے کھانے سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح مسوڑے سے جو خون نکلتا ہے، جب تک کہ روزہ دار اس خون کو نہ گھونٹے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ خون لعاب دہن میں مل جائے تو طاہر و پاک ہے اور اس کے گھونٹنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ بلغم اور ناک کی رطوبت نکلنے سے روزے کو ضرر نہیں پہنچتا ہے، اگرچہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جب بلغم دہن کی فضا تک آ جائے تو نکلنے سے اجتناب کیا جائے۔
سامعین، رسم آداب بندگی کے طور پر ہم نے دعائے افتتاح کا آغاز خدا کے مبارک نام سے کیا ہے اور اسے عظمت و بزرگی اور رحمت سے یاد کیا۔ اس دعا کے دوسرے حصے میں خدا کے نیک اور صالح بندوں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا ہے اور آپ کو واسطہ قرار دیا گیا ہے، اور پھر خیر و برکت سے سرشار اس دعا کے تیسرے حصے میں اہم باتیں زبان پر جاری کی ہیں اور مقام معبود سے درخواست کی ہے، ایسی درخواست کہ جس نے ہر چیز کو خود میں یکجا کر دیا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے مہربان خالق و پروردگار سے، کہ جس کے دست قدرت میں عاقبت امور ہے، یہ دعا کریں کہ وہ اپنی آخری حجت منجی آخر الزمان حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اور دنیا کو جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے عدل و انصاف سے بھر دے۔ دعائے افتتاح کے وہ کلمات یہ ہیں: اے معبود، اپنے ولی امر پر رحمت فرما کہ جو قائم، عادل اور منتظر ہے، اس کے گرد اپنے مقرب فرشتوں کا گھیرا لگا دے اور روح القدس کے ذریعے اس کی تائید فرما۔ اے عالمین کے پروردگار، اے معبود، اسے اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا اور اپنے دین کے لیے قائم قرار دے، اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنا جیسے ان کو خلیفہ بنایا جو اس سے پہلے ہو گزرے ہیں، اپنے پسندیدہ دین کو اس کے لیے پائیدار بنا دے، اس کے خوف کے بعد اسے امن دے کہ وہ تیرا عبادت گزار ہے، کسی کو تیرا شریک نہیں بناتا۔ اے معبود، اسے معزز فرما اور اس کے ذریعے مجھے عزت دے، میں اس کی مدد کروں اور اس کے ذریعے تو میری مدد فرما، اسے باعزت مدد دے اور اسے آسانی کے ساتھ فتح دے، اور اسے اپنی طرف سے قوت والا مددگار عطا فرما۔ اے معبود، اس کے ذریعے اپنے دین اور اپنے نبی کریم کی سنت کو ظاہر فرما، یہاں تک کہ حق میں سے کوئی چیز مخلوق کے خوف سے مخفی و پوشیدہ نہ رہ جائے۔ اے معبود، ہم ایسی برکت والی حکومت کی خاطر تیری طرف رغبت رکھتے ہیں جس سے تو اسلام و اہل اسلام کو قوت دے اور نفاق و اہل نفاق کو ذلیل کرے، اور اس حکومت میں ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والا اور اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا قرار دے، اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا و آخرت کی عزت عطا فرما۔
اے معبود جس حق کی تو نے ہمیں معرفت کرائی اس کے تحمل کی توفیق دے اور جس سے ہم قاصر رہے اس تک پہنچا دے. اے معبود اس کے ذریعے ہم بکھروں کو جمع کر دے, اس کے ذریعے ہمارے جھگڑے ختم کر اور ہماری پریشانی دور فرما, اس کے ذریعے ہماری قلت کو کثرت اور ذلت کو عزت میں بدل دے, اس کے ذریعے ہمیں نادار سے توانگر بنا اور ہمارے قرض ادا کر دے, اس کے ذریعے ہمارا فقر دور فرما دے, ہماری حاجتیں پوری کر دے اور تنگی کو آسانی میں بدل دے, اس کے ذریعے ہمارے چہرے روشن کر اور ہمارے قیدیوں کو رہائی دے, اس کے ذریعے ہماری حاجات برلا اور ہمارے وعدے نبھا دے, اس کے ذریعے ہماری دعائیں قبول فرما اور ہمارے سوال پورے کر دے, اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں ہماری امیدیں پوری فرما اور ہمیں ہماری درخواست سے زیادہ عطا کر. اے سوال کیے جانے والوں میں بہترین اور اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے, اس کے ذریعے ہمارے سینوں کو شفا دے اور ہمارے دلوں سے بغض و کینہ مٹا دے, جس حق میں ہمارا اختلاف ہے اپنے حکم سے اس کے ذریعے ہمیں ہدایت فرما, بے شک تو جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے, اس کے ذریعے اپنے اور ہمارے دشمن پر ہمیں غلبہ عطا فرما. اے معبود ہم شکایت کرتے ہیں تجھ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھ جانے کی, کہ ان پر اور ان کی آل پر تیری رحمت ہو, اور اپنے ولی کی پوشیدگی کی, اور شاکی ہیں دشمنوں کی کثرت اور اپنی قلت تعداد اور فتنوں کی سختی کی, اور حوادث سے زمانہ کی الغار کی شکایت کرتے ہیں. پس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت فرما اور ہماری مدد فرما ان پر فتح کے ساتھ, اور اس میں جلدی کر کے تکلیف دور کر دے, اپنی نصرت سے عزت عطا کر, حق کے غلبے کا اظہار فرما, ایسی رحمت عطا فرما جو ہم پر سایہ کرے, اور امن عطا کر جو ہمیں محفوظ بنا دے, رحمت فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے.
اور سامعین آئیے اب آٹھویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی فیہ رحمتا لأيتا وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يوم ملجأ آملين برحمتك يوم أرحم الراحمين.
اے معبود مجھے اس مہینے میں توفیق عطا کر کہ یتیموں پر مہربان رہوں اور لوگوں کو کھانا کھلاتا رہوں, اور بزرگوں کی مصاحبت کی توفیق عطا کر, اے آرزو مندوں کی پناہ گاہ.
یا رمضان یا شہر الہدى یا شہر الندى یا شہر البرکات یا شہر الحسنات.
سامعین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مغفرت و بخشش کی آرزو کے ساتھ آپ سب کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں. اجازت دیجئے, خدا حافظ.
فاطمہ یا فاطمہ 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 سخی بابا کی بیٹی فاطمہ سخی بابا کی بیٹی فاطمہ
یا فاطمہ
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ سخی بابا کی بیٹی فاطمہ
بیٹی فاطمہ، منقبت پڑھتا ہوں تیری فاطمہ، منقبت پڑھتا ہوں تیری فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
پڑھنا چاہیے جب تیری منقبت، پڑھنا چاہیے جب تیری منقبت، سورہ رحمان پڑھ لی فاطمہ، سورہ رحمان پڑھ لی فاطمہ،
صفی بابا کی بیٹی فاطمہ،
کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ، تیری مرضی میری مرضی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
آیت بن گئی آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ، آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
سے شبیر نے کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ، کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
سجدے کر کر کے خدا خدا کو آپ نے شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ، شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
سامعین ابھی آپ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیں ایران کی تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کے دن کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
سامعین 20 مارچ کو ایران کی تیل کی صنعت کو قومیایا گیا۔ 20 مارچ سن 1951 کو تیل کی صنعت کو قومیانے کی منظوری اپنے حق کے حصول اور ملک کے ذخائر پر اغیار کے تسلط کو ختم کرنے کے سلسلے میں ملت ایران کی جد و جہد کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا۔ سامعین اسی سلسلے میں ہم نے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
سامعین
سن 1943 میں 14ویں مجلس شورائے ملی کی تشکیل تیل کی صنعت کو قومیانے کی تحریک کا نقطۂ آغاز تھا، کیونکہ تیل کا مسئلہ مشرق وسطی کا، خاص طور سے ایران کا اہم ترین مسئلہ تھا۔ 1940 کے عشرے کے پہلے سالوں میں سوویت یونین، امریکہ اور برطانیہ، جو ایک طرف دوسری جنگ عظیم میں ایک محاذ پر تھے، ایران کو مختلف تجاویز پیش کر کے ایران سے تیل سے متعلق مراعات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان تینوں ممالک کو جنگ کے پیش نظر جرمنی کی ہٹلری فوج کے مقابل مشرقی اور مغربی محاذوں پر فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے اطمینان بخش اور سستے تیل کے ذخائر کی سخت ضرورت تھی۔ برطانیہ کے پاس جنوبی ایران کے تیل کے عظیم ذخائر کے استعمال کا اختیار تھا، اور سوویت یونین شمالی ایران کے تیل کے ذخائر کے استعمال کا اختیار حاصل کرنا چاہتا تھا، جبکہ شاہی دربار ایرانی تیل کے میدان میں موجودگی کے لیے امریکہ کو ترغیب دلا رہا تھا، تاکہ اس طرح اس میدان میں تیسرے فریق کو شامل کر کے برطانیہ اور سوویت یونین کے دباؤ سے اپنے خیال میں چھٹکارا حاصل کر سکے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر مصدق مجلس شورائے ملی کے 16 اراکین پر مشتمل ایک گروپ کی قیادت کر رہے تھے۔ تیل کے سلسلے میں ایران سے مراعات لینے کے لیے غیر ممالک کی کوشش اور اس سلسلے میں دربار کے کردار کے پیش نظر مصدق کا یہ کہنا تھا کہ ایک ملک کو تیل دے دینے کی وجہ سے کسی دیگر ملک کو مراعات نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ سلسلہ پھر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت کے اہم علماء دین، خاص طور سے آیت اللہ کاشانی مرحوم، ایرانی تیل کی صنعت سے اغیار کو نکالنے اور اس مسئلے کو ایک قومی خواہش میں تبدیل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ آیت اللہ کاشانی کی ہمیشہ اس بات پر تاکید تھی کہ ایرانی مسلم قوم کو تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کی حمایت کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں بین الاقوامی پیمانے پر تیل کی اہمیت کو سمجھے بغیر ایران میں تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کی تحریک کی اہمیت کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ 1950 کے عشرے کے شروع میں ایرانی تیل کی صنعت قومیائے جانے کے زمانے میں ایران مشرق وسطی کا تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا۔ بین الاقوامی سطح پر بھی ایران، امریکہ، سوویت یونین اور وینزویلا کے بعد تیل نکالنے والا چوتھا بڑا ملک تھا۔ مشرق وسطی اور خلیج فارس میں تیل کی کل سالانہ پیداوار تقریباً 90 ملین ٹن تھی، اور اکیلا ایران 32 ملین ٹن تیل پیدا کرتا تھا۔ علاوہ ازیں 50 کے عشرے میں مغربی یورپ کا تقریباً 90% تیل ایران فراہم کرتا تھا۔ اس سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایرانی تیل ہی تھا جو دوسری جنگ عظیم سے تباہ ہونے والی یورپی صنعتوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑا، تاکہ اس تیل کے مالک یعنی ملت ایران کی روز افزوں غربت اور بے شمار مصائب کے بدلے مغربی یورپ میں ایک بار پھر جان پڑ جائے اور وہ اپنی صنعت اور اقتصاد کو بہتر کر سکے۔ 1945 سے 50 کے سالوں میں ایران اور برطانیہ کی تیل کی آمدنی 25 کروڑ پاؤنڈ تھی، جبکہ ایران کا حصہ صرف 9 کروڑ پاؤنڈ تھا۔ ان اعداد و شمار کے پیش نظر تیل کی صنعت کو قومیانے کے لیے ملت ایران کی تحریک سے برطانیہ کے ناراض ہونے کی وجہ واضح ہے۔ برطانوی تیل کی کمپنی نے ایرانی شاہی حکومت کی حمایت سے ایرانی تیل کے ذخائر کو برباد کر دیا اور بڑا سرمایہ اس نے جمع کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے ایرانی تیل کی صنعت کو قومیا جانے کے عمل کو روکنے کے کسی بھی اقدام سے اس نے دریغ نہیں کیا۔ برطانیہ کی سازشوں اور شاہی حکومت کی طرف سے اس کی خفیہ حمایت کے باوجود ملت ایران کی عظیم تحریک رنگ لائی اور سر انجام ایرانی تیل کی صنعت کو قومیانے کا قانون 20 مارچ 1951 کو اس وقت کی ایرانی پارلیمنٹ نے پاس کر دیا۔ برطانیہ نے ملت ایران کی کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کرنے کے لیے ایران سے تیل خریدنا بند کر دیا اور اپنے اتحادی ملکوں سے بھی اس نے ایسا ہی کرنے کو کہا۔ برطانیہ کا مقصد ایران میں اقتصادی اور سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا تھا، لیکن مصدق حکومت نے ایرانی عوام اور علماء، خاص طور سے آیت اللہ کاشانی کی حمایت سے برطانوی سامراج کی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ ایران کی اس وقت کی حکومت نے برطانوی حکومت کی سازشوں کو ناکام بنانے اور ملک کی آمدنی کے لیے خام تیل رعایتی قیمت پر فروخت کرنے کو ترجیح دی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ رعایتی قیمت پر خام تیل فروخت کرنے کے بعد جو آمدنی حکومت کو ملتی تھی وہ اس رقم سے دگنی تھی جو ایران اور برطانیہ کی تیل کمپنی خام تیل کی سالانہ قیمت ایران کو ادا کرتی تھی۔ برطانیہ نے، جس میں ایران کی تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کے اقتصادی اور سیاسی نتائج برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہ گئی تھی، امریکہ اور دربار شاہی کی حمایت سے 1953 میں بغاوت کرا دی اور ڈاکٹر مصدق کی قانونی حکومت کو گروا دیا۔ 1953 کے کودتا نے تیل کی صنعت کو قومیانے کی ملت ایران کی خوشی کو غم میں تبدیل کر دیا۔ فوجی کودتا کا منصوبہ دراصل ایک برطانوی منصوبہ تھا۔ امریکہ شروع میں اس منصوبے میں شامل ہونے کے سلسلے میں تذبذب میں تھا، لیکن امریکی صدارتی انتخابات میں جنرل آئزن ہاور کی کامیابی سے مشرق وسطی میں امریکی پالیسی بدل گئی۔ امریکی خفیہ تنظیم سی آئی اے میں مشرق قریب شعبے کے سربراہ روزویلٹ کو کارروائی انچارج بنا دیا گیا اور امریکہ اور برطانیہ نے قبرص میں برطانیہ کے جاسوسی اڈے میں ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی۔ اسی جگہ پر کودتا کا منصوبہ تیار کیا گیا اور پھر 1953 میں اس پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ یہ بات قبول کرنی چاہیے کہ تیل کی صنعت قومیانے کی قومی تحریک انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد تکمیل کو پہنچی اور ایرانی فوجیوں اور ایرانی تیل کی صنعت کے اہلکاروں نے عراق کی مسلط کردہ جنگ اور ایران کے خلاف عائد مغرب کی اقتصادی پابندیوں کے دوران ایرانی تیل کی صنعت کی تاریخ میں ایک زرنی باب رقم کر دیا۔ اس وقت ایران کے تیل و گیس کے شعبوں میں تمام اصل کام اسلامی جمہوریہ ایران کی حاکمیت و ملکیت کے تحت اور ماہر ایرانی اہلکاروں کے ذریعے انجام پاتا ہے اور اغیار کو ایرانی ذخائر و وسائل سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا گیا ہے۔
سمن، ابھی آپ ایران کی تیل کی صنعت کو قومیائے جانے کے قومی دن کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بہار میں این ڈی اے میں سیٹیں تقسیم ہوئیں، بی جے پی 17 سیٹوں پر، جے ڈی یو 16 پر، ایل جی پی 5 پر اور ہم ایک سیٹ پر الیکشن لڑے گی، پشوپتی کو کچھ نہیں ملا۔ مودی نے لوک سبھا انتخابات کا بگل بجاتے ہوئے کانگریس اور بی آر ایس پر حملہ بولا۔ الیکٹورل بانڈز پر سپریم کورٹ نے پھر کہا، ایس بی آئی کو نیو میرک نمبروں سمیت تمام تفصیلات دینی ہوں گی۔ سامعین، اخبار ہندوستان ایکسپریس کی ایک سرخی ہے، ہم مودی کی لاقانونیت، بدعنوانی اور جھوٹ کی طاقت کے خلاف لڑ رہے ہیں راہل گاندھی۔ اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بددیانتی، بدعنوانی اور جھوٹ کی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور کانگریس اس طاقت کے خلاف لڑ رہی ہے۔ مسٹر گاندھی نے پیر کو ٹویٹ کیا، مودی جی کو میری باتیں پسند نہیں ہیں، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا مطلب بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں نے ایک گہرا سچ بولا ہے۔ جس طاقت کا میں نے ذکر کیا ہے، مودی جی اس طاقت کا نقاب ہیں جس سے ہم لڑ رہے ہیں، اور ایک ایسی طاقت ہے جس نے آج ہندوستان کی آواز بنی ہے۔ ہندوستان کے ادارے سی بی آئی، آئی ٹی، ای ڈی، الیکشن کمیشن، میڈیا، ہندوستان کی صنعت اور پورے آئینی ڈھانچے کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ ہندوستان اس کے چنگل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طاقت کی وجہ سے نریندر مودی جی ہندوستانی بینکوں سے ہزاروں کروڑ کے قرضے معاف کراتے ہیں، جبکہ ایک ہندوستانی کسان چند ہزار روپوں کا قرض ادا نہ کر پانے پر خودکشی کر لیتا ہے۔ ہندوستان کی بندرگاہوں، ہندوستان کے ہوائی اڈوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ہندوستان کے نوجوانوں کو اس حوالے سے شدید تحفظات ہیں۔ سمن اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، الیکشن کمیشن نے 6 ریاستوں کے ہوم سیکرٹریز کو تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اور پہلے روزنامہ ڈان کی اہم سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور ہونے والے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی، تحریک انصاف عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل جواب طلب کر لیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کو تینوں ریفرنسز ایون فیلڈ، العزیزیہ ملز اور فلیگ شپ ریفرنس میں بری کر دیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو انہی کی زبان میں جواب دیں گے۔ سنی اتحاد تحریک کا حصہ بننے کا فیصلہ بالکل درست تھا، بیرسٹر گوہر خان کی میڈیا سے گفتگو۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے 2 کیسز میں بانی تحریک انصاف عمران خان کی بریت کی درخواست منظور کر لی۔ سامعین، اخبار جسارت کے آج کے کالم کا عنوان ہے، خون میں نہائے فلسطینی بچے عید منائیں گے۔ کالم نگار قاضی جاوید لکھتے ہیں کہ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار کہلاتا ہے، اسی نسبت سے عالمی اخبارات یہ خبر دے رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے روزہ رسول پر حاضری دی ہے۔ یہ اطلاع ہے کہ محمد بن سلمان روزے رسول پہ حاضری کے دوران انتہائی سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ محمد بن سلمان کے عمرے کی ادائیگی کے بعد روایت کے مطابق دیگر ممالک کے سربراہان کی بھی بہت بڑی تعداد عمرے کے لیے سعودی عرب پہنچ رہی ہے۔ اس دوران ایک افطار پارٹی کا سعودی حکومت کی جانب سے اہتمام بھی ہوگا، جس میں پاکستان سے حکمرانوں کی شرکت لازمی ہے۔ ہمارے حکمران اور اشرافیہ روزہ رسول پر حاضری لگا کر یہ ثابت کرے گی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ تقریباً 52 لاکھ مسلمان اس وقت عمرے کے لیے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اور نیکیوں کے موسم بہار کی بہاریں لوٹنے میں مصروف ہیں۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ سعودی عرب سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر امت رسول کو مولی گاجر سے بھی زیادہ بے دردی سے کاٹا اور آگ و خون میں نہلا کر اور بھوک سے شہید کیا جا رہا ہے۔ غزہ اور رفا میں چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں اور مرد رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ان کو سحر و افطار کے لیے چند کھجوریں تو دور کی بات، ایک گلاس پانی بھی میسر نہیں۔ میں کوئی فتویٰ تو نہیں دے سکتا، لیکن پوچھنا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا غزہ اور رفا میں روزانہ 100 سے زائد فلسطینی افطاری کے دوران اسرائیلی بمباری سے شہید ہوں تو چند کلومیٹر پر عمرے روزے قبول ہو جائیں گے؟ یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ مسلمان دنیا میں روزہ رکھنے اور عید منانے والی واحد قوم نہیں ہے۔ ویٹیکن سٹی میں بھی دسمبر میں یہی صورتحال ہوتی ہے، لیکن یہ کافر دسمبر سے غزہ اور رفا کے لوگوں کی فکر میں رفا کراسنگ پر موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کو عید منانے کا حق نہیں ہے؟ یہ دسمبر کی سردی میں وہاں فلسطینیوں کا علاج کر رہے تھے۔ 15 دن قبل معالجین کی عالمی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے سیکرٹری جنرل کرسٹوفر لاک ایئر نے کونسل کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ رفا میں زمینی حملے سے بڑے جانی نقصان ہوئے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام نور ایمان کا۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ تمام سامعین سے خدا حافظی چاہتے ہیں، اور پیش خدمت ہے پروگرام نور رمضان۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایل سیلواڈور کے نو مسلم سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، اگرچہ غیر مسلم ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں، لیکن ان ممالک میں اسلامی مراکز کے قیام اور غیر مسلموں کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے ان کو اس حیات بخش دین کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بہت سے چھوٹے ممالک بھی ہیں دنیا میں، اور وہاں مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہے، نیز وہاں اسلامی مراکز بھی نہیں ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ ایسے ممالک میں اسلامی کتب بلکہ مسلمانوں تک بھی دسترس اور اسلام تک بھی رسائی بہت مشکل کام ہے، لہذا اسلام کی طرف رغبت بھی کم ہے۔ اوسکر ایل سیلواڈور روڈریگیز کے لیے یہ مشکل زیادہ تھی، یہاں تک کہ کلمہ پڑھوانے کے لیے کوئی مسلمان یا اسلامی مرکز بھی ان کے آس پاس نہیں تھا۔ در حقیقت اوسکر ایل سیلواڈور کو لاطینی امریکہ کے چھوٹے سے ملک ایل سیلواڈور کا پہلا مسلمان قرار دیا جا سکتا ہے، جنہوں نے مسلسل اور وسیع کوشش کرنے کے بعد نہ صرف خود اسلام کی راہ روشن کو اختیار کیا بلکہ اپنے ملک کے کچھ دیگر افراد کو بھی اس دین الہی میں لے آئے۔ مسلمان ہونے والے دیگر افراد میں ان کی اہلیہ ٹیریزا سینٹینیا اومانا بھی شامل ہیں، جنہوں نے 3 سال تک تحقیقات کرنے کے بعد اسلام قبول کیا۔ سمعین، لاطینی امریکہ کے بہت سے دیگر افراد کی طرح اوسکار بھی کیتھولک عیسائی تھے۔ مذہبی اور عیسائی تعلیمات کے پابند عیسائی تھے۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں بعض دیگر عیسائیوں کی طرح نہیں تھا اور وہ اپنے دین کی پابندی نہیں کرتے۔ میں خدا پر ایمان رکھتا تھا، گرجا گھر میں منعقد ہونے والے مذہبی اجتماعات میں شرکت کرتا تھا اور امتحانات سے پہلے دعا بھی مانگتا تھا کہ پاس ہو جاؤں۔ خیر، یونیورسٹی میں داخلہ لینے تک اوسکر کی یہی صورتحال تھی۔ یونیورسٹی میں ٹریزا سانٹینیا اومانا سے اوسکر کی ملاقات ہوئی تھی اور یہ ملاقات دونوں کی شادی پر منتج ہوئی۔ ٹریزا بھی کیتھولک عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن اوسکر کے برخلاف ان کا خاندان پابند دین نہیں تھا۔ ٹریزا اس بارے میں کہتی ہیں، میں عیسائی تھی لیکن اپنی دینی تعلیمات پر زیادہ عمل نہیں کرتی تھی، جبکہ میں، میری بہن اور میرے 2 بھائی کیتھولک اسکول میں پڑھتے تھے۔ اوسکر کو یونیورسٹی کی تعلیم کے تحت دنیا کے مختلف ادیان و مذاہب کے بارے میں پڑھنا تھا۔ انہوں نے عیسائیت کے بارے میں مطالعہ کیا اور اس کے بعد ان کے ذہن میں عیسائیت سے متعلق کچھ سوالات پیدا ہوئے جن کا ان کو جواب نہیں مل پاتا ہے۔ سامعین، اوسکر اس سلسلے میں کہتے ہیں، میں بھی دوسروں کی طرح خود کو عیسائی کہتا تھا لیکن عیسائیت کے بارے میں تحقیقات نہیں کی تھیں۔ جب میں نے عیسائیت کا مطالعہ کیا تو اپنے دین کے بارے میں کچھ ابہامات پیدا ہوئے۔ ان ابہامات میں ایک یہ بھی تھا کہ عیسائیت میں حضرت مریم خدا اور تمام انسانوں کی ماں کیسے ہو سکتی ہیں، جبکہ انسان سمیت کائنات کی ہر شے کا خالق خداوند کریم ہے۔ قرآن کریم کے سورہ مبارک مائدہ کی آیت نمبر 116 میں بھی اس نظریے پر اعتراض ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو؟ تو عیسیٰ نے عرض کی کہ تیری ذات بے نیاز ہے، میں ایسی بات کیسے کہوں گا جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اوسکر ایل سیلواڈور اپنے سوالات اور ابہامات کے جواب کے لیے عیسائی پادریوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس اوسکر کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اوسکر خود اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنے سوالوں کے جواب کے لیے کئی پادریوں کے پاس گیا، انہوں نے متضاد جواب مجھے دیے۔ ان میں سے ایک پادری نے کہا کہ بیٹے، یہ مسائل ہمارے دین کے راز ہیں جو سب کی سمجھ میں نہیں آ سکتے، لیکن انہیں قبول کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں نے خود ہی جواب تلاش کرنے کے لیے مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اوسکر کو پھر بھی اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملا۔ تحریف شدہ دین عیسائیت سے ناامیدی کے بعد اوسکر نے ایک جامع اور مکمل دین کے بارے میں تحقیقات شروع کر دیں، اور اس درمیان آسمانی اور آخری دین یعنی اسلام سے وہ روشناس ہوئے، لیکن اسلام کے بارے میں مکمل شناخت کی راہ میں ان کو کچھ مشکلات کا سامنا ہوا۔ وہ جس ملک میں رہتے تھے وہاں کوئی اسلامی مرکز بلکہ کوئی مسلمان بھی نہیں تھا جس سے آسکر کو اسلام کے بارے میں حقائق سے پتہ چلتا۔ تاہم وہ نا امید نہیں ہوئے، لیکن کچھ کتابیں پڑھ کر اور انٹرنیٹ سے استفادہ کر کے اسلامی معارف کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ اس ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسلام کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں بتایا، لیکن اللہ کا شکر کہ میں نے مختلف کتابوں کا وسیع مطالعہ کر کے دین مبین اسلام سے واقفیت حاصل کی۔ سامعین محترم، آسکر نے اسلام کے بارے میں معلومات تو حاصل کر لیں، لیکن اب ان کے مسلمان ہونے کی راہ میں ان کی اہلیہ کی مخالفت کی مشکل تھی، جو اسلام مخالف پروپیگنڈے سے متاثر تھیں۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے مسلمان ہونے کی سخت مخالف تھی، کیونکہ میڈیا والے مسلمانوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آسکر نے اپنا مطالعہ جاری رکھا اور 3 سال کی تحقیق کے بعد بالآخر دین مبین اسلام کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ آسکر اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلامی حقائق کے منطقی ہونے نے مجھے اپنی طرف کھینچا، جو اسلام کے بارے میں مزید مطالعہ کرنے کا سبب بنا، اور اسلام کا منطقی ہونا ہی میرے نزدیک اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے، کیونکہ دیگر ادیان میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آسکر السلواڈور قرآن مجید کے سورہ اخلاص کو اسلام کے بارے میں اپنے سوالوں کا جواب قرار دیتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم نے اس چھوٹے سے سورے میں مکمل ترین اور بہترین طریقے سے اپنے اوصاف بتائے ہیں، اور اسی بنا پر اس سورے کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں خداوند کریم کی وحدانیت، اس کے بے مثل ہونے اور سب سے بے نیاز ہونے جیسی صفات بیان ہوئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ خدا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ سمعین، جب آسکر السلواڈور مسلمان ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو ایک ایسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے جس کا سامنا شاید کسی دوسرے نو مسلم نے نہیں کیا ہو۔ وہ اپنی اس مشکل کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہونا چاہتا تھا تو ایک بڑی مشکل سے دوچار ہوا، اور وہ مشکل یہ تھی کہ میرے ملک یعنی السلواڈور میں کوئی مسلمان نہیں تھا جس کے پاس جا کر میں کلمہ پڑھتا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے ہمسایہ ملک کا دورہ کیا۔ میں پاناما، گوٹیمالا، ہنڈوراس اور دیگر ممالک میں گیا۔ گوٹیمالا میں مجھے ایک چھوٹی سی مسجد مل گئی۔ اسی مسجد میں میں نے جمعے کے دن کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنے مسلمان ہونے کے یادگار لمحات کو اس طرح بیان کرتے ہیں، وہ لمحات میرے لیے اتنے اچھے تھے کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، یہ سمجھیں جیسے میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں اور مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے۔ محترم آسکر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کی وجہ سے اپنا نام بدل کر مصطفیٰ رکھ لیا، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ہے۔ آسکر کے مسلمان ہونے کا پتہ سب سے پہلے ان کی اہلیہ ٹریزا کو چلا۔ البتہ ان کے لیے یہ خبر اچھی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ایک عیسائی خاتون تھیں اور اپنے شوہر کے دینی اعمال ان کو پسند نہیں تھے۔ مثال کے طور پر ٹریزا کہتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میرے شوہر قرآن پڑھتے تھے تو میں ناراضگی کے ساتھ ان سے قرآن پڑھنے کو منع کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اسے اٹھا کر رکھ دو۔ لیکن آسکر نے، جن کو پتہ تھا کہ اسلامی تعلیمات میں شریک حیات اور دیگر اہل خانوں کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے اور انہوں نے اپنے آپ کو انسان ساز اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد میرے برتاؤ میں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ اس سے پہلے میں ایک مغرور اور گھمنڈی انسان تھا، لیکن اسلام نے میرے اخلاق اور کردار میں بہت زیادہ اثرات مرتب کیے اور مجھے بدل کر رکھ دیا۔ مصطفیٰ کے لیے جن کا سابقہ نام آسکر تھا، ان کے ملک کی تہذیب و ثقافت کے پیش نظر عبادات کی انجام دہی کچھ مشکل تھی۔ مصطفیٰ نماز پڑھنے کے آغاز کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے نئے دین کے واجبات کیا ہیں۔ نماز پڑھنے میں مجھے پریشانی تھی، لیکن میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے نماز پڑھنی سیکھ لی، البتہ مشکل کے ساتھ۔ خیر، میں نے نماز تو سیکھ لی، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میری نماز صحیح ہے یا نہیں۔ کچھ دن کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ عربی اور ہسپانوی زبان کے تلفظ میں بھی فرق ہے، اور عربی کا تلفظ ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ایمان پر قائم رہتے ہوئے بھرپور کوشش کی اور اسلامی فرائض پر عمل کیا۔ آسکر کے اندر آنے والی اخلاقی تبدیلی نے آسکر کے اعزاء و اقارب، خاص طور سے ان کی اہلیہ پر اچھے اثرات مرتب کیے۔ ان کی اہلیہ خود کہتی ہیں، میرے شوہر کا رویہ پہلے سے بہتر ہو چکا تھا، اور میں کہہ سکتی ہوں کہ مسلمان شوہر غیر مسلم شوہر سے بہتر ہے، کیونکہ ان میں بہت تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ بہت سے دیگر نو مسلموں کی طرح آسکر السلواڈور بھی مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہم وطنوں کو اسلام کی خوبیوں سے روشناس کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اگرچہ ان کو اس راہ میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اللہ کے لطف و کرم سے ان کو اس سلسلے میں قابل قدر کامیابی بھی ملی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام نور ایمان کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.